اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں میرے جیسے کئی مسلمان گرفتار ہیں، اور وہ ہے وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی ایک بڑا سنگین گناہ ہے، اور ہم عام طور پہ اس کو بڑا ہی ہلکا لیتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ چونکہ حدیث میں جو منافق کی تین نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا وعدہ خلافی، اور امانت میں خیانت، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ۔ تو اس لیے وعدے کا پابند ایک مسلمان کو ضرور ہونا چاہیے، چونکہ پھر وہ اس دائرے سے نکل کے دوسرے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اور وعدے کی پابندی کے بارے میں جتنی باتیں قرآن نے کی یا حدیث نے کی، وہ یہ احساس دلاتی ہیں کہ وعدہ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا جو ہے وہ ہر صورت ضروری ہے۔ اور اس پہ آدمی جب وعدہ کرے تو سوچے کہ میں اس کو نبھا سکتا ہوں نہیں نبھا سکتا، اور اگر نہیں نبھا سکتا تو وعدہ کرنے کے بعد بھی وہ دوسرے آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر بھی اس کی معافی معذرت کر لے۔ لیکن اگر وعدے پہ کھڑا ہے تو اس وعدے کو اس کے پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی تھا، تو اس نے ایک ہرنی کو قید کیا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ تو جب آپ گزرنے لگے تو ہرنی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلاتی ہوں، اور یہ مجھے جنگل سے پکڑ کے لیا ہے، تو آپ نبی ہیں، آپ سمجھتے ہیں باتوں کو، تو آپ اگر اس کو سمجھا دیں کہ یہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام کے بعد فوراً واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے اس یہودی کو جب یہ بات کی تو وہ ہنسا، اس نے کہا دیکھیں یہ جانور تو پتہ ہی کیا کہتے ہیں، اور آپ کیسے ان کی بولی سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، اور نبی جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے جو اس نے بات کی ہے۔ اس نے کہا دوسری بات، یہ جانور ہے، یہ وعدے بھی کیسے قائم رہے گا؟ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ کافی بحث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ جب تک یہ نہیں آتی میں اس کی ضمانتی کے طور پہ تمہارے پاس رہا، اس کو جانے دے۔ تو وہ اس بات پہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی۔ تو حضور وہاں بیٹھے رہے، کافی دیر ہوئی واپس نہیں آئی، تو اس نے کہا میں آپ سے پہلے کہتا تھا کہ جانوروں کی باتوں میں یقین کرنا یہ کیا بات ہے، اور آپ نے کیسے کر دیا؟ خیر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہرنی آئی تو اس نے کہا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے، تو میں آپ نبی ہیں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو جب یہودی نے دیکھا تو مسلمان ہو گیا، اور اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اس میں سبق اس بات کا ہے کہ جانور بھی وعدے کی پابندی کرتے ہیں، تو انسان کے لیے وعدے پہ پابند ہونا، وعدے پہ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے کہ جب جانور جو ہے وہ بھی وعدے کی پابندی کرے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ
بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رازدار صحابیوں میں سے ایک ہے۔ تو وہ جب جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف مسلمان ہونے کے بعد اپنے والد کے ساتھ، تو راستے میں انہیں ابو جہل ملا، جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور سرور کائنات کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف جنگ کرو گے، کیونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہم صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے وعدہ فرمایا تو ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ تو جب وہ مدینے پہنچنے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت، جو چھوٹا سا لشکر تھا، مدینے سے باہر آ رہے تھے۔ تو راستے میں جب ملے تو انہوں نے ابو جہل والا سارا قصہ سنایا، اور اس کے بعد کہا کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ چلیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر اور جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کا مقام سارے جنتی اور بہت بڑے ان پہ انعام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس پہلی جنگ جو تھی حق و باطل کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وعدہ ہے وہ تو ایک زبردستی کا وعدہ تھا. آپ نے کہا نہیں، وعدہ وعدہ ہوتا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، جہاد میں نہیں جاؤ گے. وہ رسول کہہ رہا ہے، رسول جو جہاد کی تربیت دیتا ہے، جو جہاد کی طرف بلاتا ہے، وہ رسول جہاد سے روک رہا ہے صرف ایک وعدے کی خاطر، اور وعدہ بھی کافر سے کیا ہوا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے، کہ جہاں ایک فرض بھی ساقط ہو رہا ہے کہ وعدہ نبھاؤ، چاہے وعدہ تلوار کے زور پہ لیا گیا ہے، چاہے زبردستی لیا گیا ہے، وعدہ تو ہوا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جاؤ. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، حق کو پھیلانے کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے، تو اگر اس میں اسلام کا بنیادی رکن ہی ختم ہو جاتا ہے، اس میں منافق کی نشانی آ جاتی وعدہ خلافی کی، تو جہاد کیسے ہوگا؟ اس جہاد میں برکت کیسے رہے گی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. تو یہ ہے وعدے کا نبھانا، یہ ہے وعدے کا پاس. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایسی چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں کہ ہم تو مجبور تھے، ہم نے وعدہ کر لیا تھا، نہیں، وعدہ تو وعدہ ہے. یا اس وعدے کو آپ پہلے بتا دیں کہ ہم اس وعدے کو ختم کر رہے ہیں. جیسے عام طور پہ گھروں میں منگنی ہوتی ہے، منگنی بھی ایک وعدہ ہے. تو اگر بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ منگنی نہیں چل سکتی، یہ سلسلہ نہیں چل سکتا، تو آپ لڑکے والے یا لڑکی والے جو بھی ہیں دوسرے فریق کو مطلع کر دیں کہ جناب یہ ہمارا آپ کے ساتھ کام نہیں چل سکتا. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس وعدے پہ قائم ہیں تو اس وعدے کو نبھانا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیں کہ قرآن نے ایک بات کا ذکر کیا ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 14 میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن جو قبطی کو قتل کیا تھا، تو وہ اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگتے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو قبطی جو ہے وہ مار رہا تھا ان کے آدمی کو، وہ جو ان کا ہم قوم تھا، اور وہ ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے ظلم سے بچانے کے لیے اس میں حصہ لیا، اور ان کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں، مکہ مارا، وہ مر گیا. اس کے بعد پھر بھی حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس کے لیے پریشان رہے، اس بات کے لیے جو بات گناہ بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کے لیے پریشان رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس ملک میں رہ رہے تھے، اس ملک کے شہری کی حیثیت سے اس ملک کے سارے قوانین پر پابندی کرنے کا شہری نے وعدہ کیا ہوتا ہے. تو اس ملک میں یہی قانون تھا کہ جو قتل کرے گا وہ ناجائز ہے. تو جب وہ قانون ملک کا ہے، تو اس قانون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے توڑا تو وہ اس کو گناہی سمجھ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے قانون کو توڑنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، چاہے آپ اس حکومت سے متفق ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ کافروں کی حکومت ہو چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو. لیکن ایک شہری کی حیثیت سے آپ اس دستور کے پابند ہیں، اس دستور کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے. اسی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹریفک سگنل کراس کرتے ہیں، جو ٹریفک کا اشارہ ہے، تو اگر وہ اشارہ رکنے کا ہے تو یہ ہمارا وعدہ ہے ملک سے، دستور سے، کہ ہم ملک کے قانون کی پابندی کریں گے، تو ہمیں رکنا ہے. اگر ہم نہیں رکتے تو وہ بھی وعدہ خلاف ہے اور وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. یہ دین جو ہے یہ بڑا وسیع ہے اسلام، اس میں صرف عبادات نہیں آتی، اس میں معاملات بھی آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس لیے وہ سرخ سگنل پہ رکنا جو ہے، اگر اس لیے کوئی شخص رک جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کی پابندی کرو، اور اللہ رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اگر سرخ اشارے پہ رک رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی عبادت ہے اور عبادت میں شامل ہے. اس لیے کہ وہ جو رسول نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا کہ جس ملک میں رہ رہے ہو اس کے قانون کی پابندی کرو، اور جس کی وہ حضرت موسیٰ بات کر رہے ہیں. اس لیے وعدہ خلافی جو ہے کسی حالت میں بھی ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں جو وعدہ کر رہے ہیں. وعدہ سوچ سمجھ کے کریں، لیکن وعدے کے بعد اس کی پابندی ضروری ہے. لیکن جو وعدہ دین کے خلاف لیا جائے، کسی کو کہا جائے کہ تم شرک کرو، تم اللہ کو چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، مجھ سے وعدہ کرو اور زبردستی وعدہ لیا جائے یا جیسے بھی لیا جائے، اس وعدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ چونکہ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، لہٰذا جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے یا قانون ملک کا اس اللہ اور رسول کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، وہاں اس وعدے کی پابندی ایک مسلمان پر جائز نہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ وہ جو جہاد کی میں بات کر رہا تھا، اس میں جہاد میں مسلمان کے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاد اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کسی زمین کو حاصل کرنے کے لیے، نہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اور وہ جہاد ساری زندگی پر محیط ہے، کوشش ہے، جہاد کا مقصد کوشش ہے۔ کوشش جو ہے وہ تبلیغ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور تلوار کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ جب امن ہو تو تبلیغ کے ذریعے کوشش کی جائے، اور جب جنگ ہو تو تلوار کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے، یہ جہاد ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی یہ جو مومن ہے اس کے نزدیک صرف اللہ اور رسول کے حکم کے تحت اس دین کو پھیلانا ہے، اور اس کا آخری جو منزل ہے وہ شہادت ہوتی ہے۔ ہر صحابی کی خاص ہوتی ہے۔ اس کا مقصد پیسے اکٹھے کرنا نہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنی، ملک کو پھیلانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم نے باتیں کی ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔ حدیث میں آیا کہ جیسے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حدیث میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں آیا کہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں